بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75-76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید آپ سماعت فرمائیں گے اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ اس پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ امریکہ کے دباؤ میں آ کر آئی اے ای اے اور دیگر عالمی اداروں نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ کا بیان۔ ایران کے پیچیدہ انٹیلیجنس آپریشن نے صہیونی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس برتری کے افسانے کی حقیقت عیاں۔ فریڈم فلوٹیلا اسرائیلی ڈرون حملے کے بعد غاصب دہشت گرد فوجیوں کے قبضے میں۔ ہندوستان میں بی جے پی کی قیادت میں تیسری حکومت کا ایک سال پورا۔ حزب اقتدار کے کامیابی کے دعوے۔ اپوزیشن نے حکومت کو پوری طرح ناکام قرار دیا۔ اور پاکستان کی وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال 2025-26 کے سالانہ ترقیاتی پلان کے اہم اہداف طے کر لیے گئے ہیں۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر آئی اے ای اے اور دیگر عالمی اداروں نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ آئی اے ای اے پر امریکہ کا تسلط ہو گیا ہے اور اس ادارے کے اقدامات اس کے قوانین اور اصولوں کے تحت نہیں بلکہ امریکی فرامین کے مطابق ہو گئے ہیں۔ محمد اسلامی نے کہا کہ ایران نے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے میں شمولیت کے معاہدے کو اپنی پارلیمنٹ میں منظور کیا ہے اور ان قوانین کا پابند ہے، لہذا یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ ہمیں باہر سے کسی قسم کا حکم دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی جیسے ترقی یافتہ علم تک دسترسی ہر قوم کا بنیادی حق ہے، اور کسی کو بھی ایران سمیت کسی ملک پر دباؤ ڈالنے اور اسے محدود کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ محمد اسلامی نے زور دے کر کہا کہ یہ دوہرے معیار ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے آئی اے ای کے مطالبات اور اقدامات کو سیاست زدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی اشتعال انگیز اقدام سے متاثر ہوئے بغیر اپنے واضح اور اصولی منصوبوں پر مستحکم طریقے سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ ایران نے اپنے جوہری پروگرام کے سلسلے میں جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای کی حالیہ رپورٹ پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے اسے یورپی اور امریکی دباؤ کا ماحصل قرار دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ تہران ایٹمی ترک اسلحہ معاہدے این پی ٹی کا رکن ہونے کی حیثیت سے قانونی تقاضوں کے تحت ہمیشہ آئی اے ای اے کے ساتھ تعاون کا پابند رہا ہے، اور اس نے گزشتہ 2 سال کے دوران بھی عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون کے حوالے سے اپنے اقدامات کے ذریعے خود کو بہترین انداز میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، مگر افسوس کہ ایجنسی نے یورپی ٹرائیکا اور امریکہ کے دباؤ میں پہلے تو ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے ایک جامع رپورٹ تیار کی، اور اس کے بعد یورپی ممالک نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا تاکہ اپنے پیش نظر ممکنہ مقاصد کی تکمیل کے لیے ایران کے خلاف ایک قرارداد منظور کروا دیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ اگر ایران کے خلاف کوئی قرارداد منظور ہوتی بھی ہے تب بھی ایران یقینی طور پر اپنے تعاون کی سطح کو پہلے سے زیادہ نہیں بڑھائے گا۔ یورینیم افسودگی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اسماعیل بقائی نے کہا کہ یورینیم کی افسودگی سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو ایٹمی ہتھیار بنانے میں استعمال کیا جائے۔ امریکہ کے بعض اتحادیوں سمیت دنیا کے بہت سے ممالک یورینیم افسودگی کرتے ہیں، مگر ان کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں۔ ایران کے پیچیدہ انٹیلیجنس آپریشن نے صہیونی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ المیادین نیٹ ورک نے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ایران کے بڑے انٹیلیجنس آپریشن کے کئی اسٹریٹجک پیغامات، خاص طور سے صہیونی حکومت کے ایٹمی پروگرام کا جائزہ لیا اور اس بات پر زور دیا کہ ایرانی انٹیلیجنس آپریشن نے دنیا کو اپنی طاقت دکھا کر اسرائیل کی انٹیلیجنس برتری کے افسانے کی حقیقت عیاں کر دی۔ یہ ایسے حالات میں ہے کہ جب صہیونی حکومت کے خلاف ایران کے بڑے کامیاب انٹیلیجنس آپریشن کا چرچا عالمی سطح پر ہو رہا ہے۔ اس اہم ایرانی انٹیلیجنس آپریشن پر المیادین نیٹ ورک نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی انٹیلیجنس سروس کی جانب سے کیا جانے والا پیچیدہ انٹیلیجنس آپریشن ایک اسٹریٹجک زلزلہ ہے جس نے صہیونی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایرانی ٹیلی ویژن کے مطابق صہیونی حکومت سے متعلق حساس اسٹریٹجک معلومات اور دستاویزات کی ایک بڑی مقدار بشمول اس غاصب حکومت کے ایٹمی منصوبوں اور تنصیبات سے متعلق ہزاروں دستاویزات مکمل طور پر ایران کے ہاتھ میں آ چکی ہیں اور ایران منتقل کر دی گئی ہیں۔ ایران کے انٹیلیجنس وزیر سید اسماعیل خطیب نے صہیونی حکومت کی انٹیلیجنس دستاویزات کے بارے میں کہا کہ ایرانی انٹیلیجنس نے صہیونیوں کی آپریشنل اور اسٹریٹجک معلومات کی بہت بڑی تعداد حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اور انٹیلیجنس فورسز کی کوششوں سے یہ دستاویزات ایران منتقل کر دی گئی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے فریڈم فلوٹیلا پر ڈرون سے حملہ کر کے اس کو قبضے میں لے لیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق صہیونی بحری فوج نے فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے فریڈم فلوٹیلا جہاز کا بین الاقوامی سمندر میں محاصرہ کیا اور اسے قبضے میں لے کر جہاز پر سوار افراد کو حراست میں لے لیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی نمائندہ فرانچسکا آلبانیز نے زور دے کر کہا ہے کہ میڈلین فلوٹیلا کسی بھی طرح سے اسرائیلی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں تھا اور بین الاقوامی سمندر میں اسرائیل کو اسے روکنے کا کوئی قانونی اختیار بھی حاصل نہیں تھا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جہاز کا گھیراؤ کرنے کے بعد کمیونیکیشن کو جام کیا اور مطالبہ کیا کہ جہاز پر موجود ہر شخص اپنا فون بند کر دے، جس کے بعد جہاز کے ارکان کا رابطہ منقطع ہو گیا، جبکہ جہاز سے جاری لائیو نشریات بھی بند ہو گئیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جہاز پر ڈرون سے حملہ کر کے لوگوں پر ایسا سفید اسپرے کیا جس نے ان کی جلد کو متاثر کر دیا۔ دوسری جانب اپنے ایک بیان میں اسرائیل کی وزارت خارجہ نے بھی فریڈم فلوٹیلا کے جہاز کو روکنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلوٹیلا کو اسرائیل کے اشدود پورٹ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ حماس نے میڈلین جہاز کے اغوا کو اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں اسرائیل کے اس اقدام کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی بحریہ کے سابق کمانڈر نے میڈلین جہاز پر قبضے اور اس پر سوار فلسطینی حامی کارکنوں کی گرفتاری کو حکومت کی سیاسی اور فوجی شکست قرار دیا ہے۔ اس جہاز پر معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھمبرگ اور یورپی پارلیمان کی رکن ریما حسن سمیت مختلف ممالک کے 12 افراد سوار تھے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ غزہ پر صہیونی دہشت گردوں کی مسلسل بمباری سے جہاں مظلوم فلسطینیوں کی شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں امریکی صہیونی نام نہاد امدادی مراکز بھی اب فلسطینیوں کی قتل گاہ بن چکے ہیں۔ صہیونی دہشت گردوں نے جنوبی غزہ کے خان یونس علاقے کے متعدد مقامات پر بمباری کر کے مزید کم از کم 44 فلسطینی باشندوں کی جان لے لی، جبکہ دسیوں کو زخمی کر دیا۔ غزہ کے طبی ذرائع نے 44 شہادتوں کی تصدیق کی ہے۔ صہیونی دہشت گردوں کے توپ خانوں نے بھی مرکزی غزہ کے البریج پناہ گزی کیمپ پر گولہ باری کر کے متعدد کو شہید اور زخمی کر دیا۔ صہیونی دہشت گردوں نے النصرات پناہ گزی کیمپ میں ایک ڈرون حملہ کیا جس میں 2 فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ اسی کیمپ کی ایک اور سڑک پر صہیونی دہشت گردوں نے بمباری کر کے کم از کم 3 فلسطینیوں کو شہید اور 9 کو زخمی کر دیا۔ صہیونی ٹولہ اب تک اپنے قائم کردہ نام نہاد امدادی مراکز پر کئی بار حملے کر کے سینکڑوں افراد کو شہید اور زخمی کر چکا ہے۔ ہندوستان میں بی جے پی کی قیادت میں تیسری حکومت کا 1 سال پورا ہونے پر حزب اقتدار نے جہاں اپنی کامیابی کے دعوے کیے ہیں، وہیں اپوزیشن نے حکومت کو پوری طرح ناکام قرار دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق بی جے پی اور وزیر اعظم مودی کی قیادت میں این ڈی اے حکومت کے پیر کو 11 سال اور تیسری حکومت کو 1 سال مکمل ہونے پر بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے ایک پریس کانفرنس میں پچھلے 11 برسوں کی مودی حکومت کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کی قیادت میں این ڈی اے حکومت نے دفعہ 370 کو ختم اور 3 طلاق جیسے مسائل کو حل کیا اور اپنی معیشت کو مضبوط بنایا۔ دوسری جانب حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے مودی کی تیسری مدت کار کو 1 سال اور بی جے پی کو مرکز میں آئے 11 سال پورے ہونے پر مودی حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ گزشتہ 11 برس میں مودی حکومت نے ہندوستانی جمہوریت، معیشت اور سماجی تانے بانے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ کانگریس کے صدر نے کہا کہ مودی حکومت نے معاشرے میں نفرت اور خوف کو پھیلایا ہے، جبکہ اس نے جی ڈی پی شرح ترقی کو 5 سے 6% کی عادت ڈال دی، جو یو پی اے حکومت میں اوسطاً 8% ہوا کرتی تھی۔ پاکستان کی وفاقی حکومت کا مالی سال 2025-26 بجٹ بروز منگل پیش کیا جائے گا، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال 2025-26 کے سالانہ ترقیاتی پلان کے اہم اہداف طے کر لیے گئے ہیں۔ بجٹ دستاویز کے مطابق مالی سال 2025-26 کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا منفی 0.5% رکھنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2.1 ارب ڈالر مختص کیا گیا ہے۔ پاکستان کی مخلوط حکومت میں شامل اتحادی پیپلز پارٹی کے رہنما اور چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ بجٹ کے حوالے سے ہم حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن اگر اس بجٹ میں عوام کو ریلیف نہ ملا تو ہم عوام کے ساتھ ہوں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ وزیر خزانہ نے آج اکنامک سروے معذرت خواہانہ طریقے سے پیش کیا ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ ملک میں غربت کی شرح 45% تک پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں 3 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ وفاقی حکومت کا مالی سال 2025-26 کے لیے 17,600 ارب روپے حجم کا بجٹ منگل 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے۔ اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل، اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ممکن ہے ناگہانی موت تم کو اپنے پنجے میں جکڑ لے، تمہاری آواز کو خاموش کر دے، تم عدم کی وادی میں بکھر جاؤ، تمہاری نشانیاں نابود ہو جائیں اور گھر ویران ہو جائیں، لہذا جلد توبہ کر لو۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، انسان کے لیے بہتر ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرے، اگرچہ قبول توبہ کی مہلت زندگی کے آخری حصے تک ہے، لیکن یہ کس کو معلوم ہے کہ کون سا حصہ زندگی کا آخری حصہ ہے۔ لہذا گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لے، ممکن ہے یہی حصہ زندگی کا آخری حصہ ہو، اور اگر اس میں غفلت ہو گئی تو شاید بعد میں توفیق نہ مل سکے۔ توبہ زندگی کے کسی بھی حصے میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھولنے والے کا ایک یہ بھی لطف ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے بندوں پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بندہ دنیا سے گنہگار اٹھے۔ کیا اس نے توبہ کا دروازہ کھول نہیں رکھا ہے؟ کیا اجابت کا دروازہ بند کر دے گا؟ یعنی اگر توبہ کا دروازہ کھولا ہے تو اجابت کی ضمانت بھی اس قادر مطلق نے لے لی ہے۔ وہ اس بات کا منتظر ہے کہ کب میرا بندہ مجھ کو پکارے اور میں اس کی آواز پر لبیک کہوں۔ اس سے پہلے کہ آثار موت و مرگ انسان پر نمایاں ہو، بہتر ہے کہ انسان اپنی خطاؤں پر توبہ کر لے، جیسا کہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے جو موت کے پہنچنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرے؟ گناہوں کی مغفرت طلبی کے سلسلے میں نہج البلاغہ میں چند روشیں بیان ہوئی ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتا ہے۔ استغفار کا ورد کر کے گناہوں کی سیاہی کو محو کرے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو راتوں کو بستروں سے فاصلہ اختیار کرتے ہیں اور ان کے لب ذکر پروردگار میں مشغول رہتے ہیں، یعنی تمام شرائط کے ساتھ استغفر اللہ کہنے سے خداوند عالم بندے کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نماز کے ذریعے مغفرت طلب کرنا، یعنی اگر انسان سے کوئی خطا یا گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً دو رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد پروردگار عالم سے توبہ کی درخواست کرے تو خدا اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ وہی روش ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے بھی کیا ہے، نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد مانگو۔ کچھ اعمال و سکنات ایسے ہیں کہ اگر انسان انہیں انجام دے تو ثواب و حسنات میں اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ مثلا نماز کی پابندی، نماز ایک ایسا بہترین عمل ہے جس کی قبولیت پر تمام اعمال کی قبولیت موقوف ہے۔ یہ ثواب میں اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی روکتی ہے اور گناہوں کو نام اعمال سے پاک بھی کر دیتی ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز کا خیال رکھو اور اس کی پابندی کرو، کثرت سے پڑھو اور اس کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرو۔ بے شک نماز انسان کو گناہوں سے یوں دور کر دیتی ہے جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت پتوں کو جدا کر دیتے ہیں، اور یہی نماز ہے جو انسان کو گناہوں کی زنجیر سے آزاد کرا دیتی ہے۔ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں انسان کے گناہوں کو یوں کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کی بخشش کا سامان بن جاتی ہیں۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ صدقہ جہاں بلاؤں کو دور کرتا ہے، وہیں نہ جانے کتنے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے۔ البتہ وہ صدقہ جو صدق نیت اور تقرب الہی کے حصول کے لیے دیا جائے، نہ کہ شہرت اور اسٹیٹس کو بنانے کے لیے، کیونکہ جس کی نیت رضاء الہی اور خوشنودی پروردگار پر ہوتی ہے، وہ اپنے ہر عمل پر خدا کو حاضر و ناظر جانتا ہے اور اسی سے عمل کی جزا چاہتا ہے۔ بیماری گناہوں کا کفارہ ہے۔ چونکہ بیماری کے ہمراہ درد و مشکلات ہوتی ہیں جن کا تحمل کرنا یقیناً بہت سخت تو دشوار ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک خاص صبر و حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا خدا اس صبر و تحمل کو ریزش گناہ کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گناہوں کی مغفرت کے لیے ضروری ہے کہ فوراً توبہ کیا جائے؟ اور اگر توبہ میں تاخیر کی جائے تو کیا باب توبہ بند ہو جائے گا؟ یقیناً توبہ کی قبولیت میں فوریت کی شرط نہیں ہے، بلکہ زندگی کے کسی بھی حصے میں توبہ کی جا سکتی ہے، حتیٰ زندگی کے آخری حصے میں بھی توبہ کی جائے تو قابل قبول ہے، کیونکہ باب توبہ موت کے پہنچنے سے پہلے تک کھلا ہے۔ لیکن باب توبہ کا ہمیشہ کھلا رہنا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنا جائز ہے، کیونکہ کسے خبر ہے کہ کون سی گھڑی اس کی زندگی کی آخری گھڑی ہے۔ ممکن ہے ٹال مٹول کرتا رہے اور اچانک موت گلے سے لگ جائے۔ لہٰذا عقل و فہم کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کسی بھی سبب پروردگار عالم کی نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے خود کو پاک اور عذاب و بلائے الہی سے خود کو محفوظ کر لے، کیونکہ ممکن ہے آخری وقت توبہ کی توفیق سے محروم رہ جائے۔ لہٰذا جیسے ہی غفلت کی غرض ذہن سے چھٹے، فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے بارگاہ خدا بندی میں توبہ کر لے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے فروغ زمان صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام دوستوں کو میرا سلام، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ریڈیو تہران کے پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں، ویسے میرا فوکس خبریں اور سیاسی پروگرام ہوتے ہیں، لیکن بعض معلوماتی پروگرام بھی مجھے بہت پسند ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام سنوں، لیکن وقت کی کمی کے سبب ایسا نہیں ہو پاتا۔ البتہ صبح امید ضرور سنتا ہوں، اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمام دوستوں کو محبت بھرا سلام۔ اور سامعین محترم، فروغ زماں صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
شیر کی دھاڑ سن کر راہگیر کے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی، لیکن فوراً کوئی کہہ رہا تھا، میرے دوست گھبراؤ نہیں، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی شیر ہوں جسے تم نے نجات دی۔ راہگیر نے بھی اسے پہچان لیا، مگر اسے اب بھی ڈر لگ رہا تھا۔ شیر اور بھی قریب آ گیا اور کہنے لگا، تم سے مل کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھلا سکتا، تم نے میرے حق میں جو کام کیا ہے اس کے جواب میں میں تمہیں کچھ تحفے دینا چاہتا ہوں، تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ شیر نے کیا کیا کہ دوڑا دوڑا شہر گیا اور چھپ چھپا کے بادشاہ کے محل میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی بیٹی محل میں حوض کے کنارے بیٹھی ہاتھ منہ دھو رہی تھی، اس کے ہیرے جواہرات سے جڑی سونے کی چوڑیاں حوض کے کنارے رکھی تھیں۔ شیر نے موقع پا کر ایک خوبصورت چوڑی اٹھائی اور فرار ہو گیا، شہزادی کو پتہ بھی نہ چلا۔ اب راہگیر بیچارے کو کیا پتا ماجرا کیا ہے، وہ تو اتنی قیمتی چوڑی دیکھ کر بہت خوش ہوا، شیر کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ جب شہر پہنچا تو اسے زرگر کا خیال آیا کہ وہ بھی تو اس شہر میں رہتا ہے۔ وہ اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا، چلو زرگر سے بھی ملتا چلوں، اور ہاں یہ چوڑی بھی اسے دکھاؤں، ذرا قیمت کا تو اندازہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے لوگوں سے پوچھا اور بالآخر زرگر کا گھر تلاش کر ہی لیا۔ زرگر بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر راہگیر نے چوڑی نکال کر اسے دکھائی اور الف سے یہ تک پوری داستان سنا ڈالی۔ زرگر نے جب اتنی قیمتی چوڑی دیکھی تو سمجھ گیا یہ شہزادی کی ہے، کیونکہ بادشاہ نے شہر میں منادی کرا دی تھی کہ شہزادی کی چوڑی کھو گئی ہے اور لانے والے کو انعام دیا جائے گا۔ زرگر کے ذہن میں بھی لالچ آیا اور اس نے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں دکان پر جاتا ہوں، اس کا وزن کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ پھر کیا تھا، زرگر اپنے گھر سے نکلا اور بڑی تیزی کے ساتھ محل کی طرف گیا اور محل کے محافظ سے کہا کہ وہ بادشاہ کو جا کر یہ خوشخبری سنائے کہ زرگر نے چوڑی چوری کرنے والے کو پکڑ لیا ہے۔ یہ خبر سن کر بادشاہ نے زرگر کو محل میں بلایا، اس نے چوڑی بادشاہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، چور میرے گھر میں بیٹھا ہے، سپاہیوں کو بھیج کر اسے گرفتار فرمائیے۔ بادشاہ کے حکم پر اس بیچارے آدمی کو گرفتار کر کے محل میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر بڑے غصے سے پوچھا، یہ چوڑی تمہیں کہاں سے ملی؟ اس بیچارے نے جواب میں سارا قصہ بیان کر دیا، لیکن کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں آیا اور یہاں تک کہ زرگر نے بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو قید کر دو اور کل اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے شہر میں پھرانے کے بعد اسے موت کی گھات اتار دیا جائے۔ وہ سانپ جسے اس نے نجات دلائی تھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، اسے بڑا دکھ ہوا۔ وہ جیسے تیسے کر کے قید خانے میں پہنچا، اس آدمی سے کہنے لگا، تمہیں یاد ہے اس دن میں نے کیا کہا تھا کہ زرگر کو باہر مت نکالو، یہ بے وفا ہے اور نمک حرام ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ خیر تم پریشان نہ ہو، میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے، میں محل میں جا کر بادشاہ کے بیٹے کو ڈستا ہوں، یہ لو جڑی بوٹی، یہ میرے زہر کا علاج ہے، جب خبر آئے تو تم محافظوں سے کہنا کہ تمہارے پاس اس کا علاج موجود ہے، بس اسی طرح سے تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ سانپ نے یہ کہا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ محافظوں میں کھلبلی مچ گئی کہ بادشاہ کے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور بادشاہ نے کہا ہے جو بھی اس کا علاج کرے گا اس کی آرزو پوری کی جائے گی۔ راہگیر تو پہلے ہی اس بات کا منتظر بیٹھا تھا، اس نے وہی کیا جو سانپ نے اس سے کہا تھا۔ سپاہی اسے دوبارہ محل میں لے گئے، اس نے اپنی جیب سے بوٹی نکالی اور کہا، اسے کوٹ چھان کر ابالا جائے اور ٹھنڈا کر کے مار گزیدہ کو پلایا جائے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی کیا گیا اور بادشاہ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کسی قیدی کو اپنی آزادی کے علاوہ اور کیا چاہیے، مجھے آزاد کر دو اور میری بات پر بھی یقین کرو۔ بادشاہ نے قبول کر لیا اور حکم دیا کہ اسے آزاد کر دیا جائے اور زرگر کو گرفتار کر کے اسے کیے کی سزا دی جائے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے دھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 20 خرداد، 14 ذی الحجہ اور 10 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ بیس خرداد سن 1349 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد عالم دین آیت اللہ محمد رضا سعیدی نے شاہی حکومت کی جیلوں میں ایک لمبے عرصے تک اذیتیں برداشت کرنے کے بعد شہادت پائی۔ وہ سن 1308 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ ذہین اور قابل ہونے کی وجہ سے جلد ہی مختلف علمی مدارج طے کر لیے۔ اس کے بعد آیت اللہ سعیدی قم چلے گئے، جہاں انہوں نے قم کی اعلیٰ دینی درس گاہ میں آیت اللہ العظمیٰ بروجردی اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 15 خرداد سن 1342 ہجری شمسی کو ایران کے مسلمان عوام کے وسیع قیام کے بعد شاہ کی استبدادی حکومت کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیا۔ آیت اللہ سعیدی نے اپنی متعدد تقریروں کے ذریعے فلسطین میں صہیونیوں کے مظالم اور سامراجی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ اسی وجہ سے وہ بارہا جیل گئے۔ شاہی حکومت کی جیلوں میں ان کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا گیا۔ چودہ ذی الحجہ سن 1415 ہجری قمری کو اخوان المسلمین کے رہنما ڈاکٹر احمد الملت نے مناسی کے حج کی ادائیگی کے بعد مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ وہ طالب علمی کے زمانے میں اخوان المسلمین کے بانی شہید حسن البنا سے آشنا ہوئے اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ اس تنظیم سے منسلک ہو گئے۔ سن 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں انہوں نے محاذ جنگ پر نمایاں خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر احمد الملت نے نہر سوئز پر برطانیہ کے قبضے کے خلاف بھی جہاد میں حصہ لیا۔ سابق سوویت یونین کے خلاف افغان عوام کی طویل جد و جہد میں بھی وہ شریک تھے، اور افغان مجاہدین کے ساتھ ان کا تعاون غاصب سوویت افواج کے انخلا تک جاری رہا۔ دس جون سن 940 عیسوی کو ماہر علم ریاضیات و علم فلکیات ابو الوفا بوزجانی پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد بن یحییٰ بن اسماعیل بن العباس تھا۔ بوزجانی سن 959 میں عراق چلے گئے اور اپنی وفات تک وہیں قیام پذیر رہے۔ ان کی وفات جولائی سن 998 میں ہوئی۔ بوزجانی نے ریاضیات اور فلکیات پر متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ عربی اور یونانی تصنیفات کے مترجمین اور شارحین میں انہیں ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ ریاضیات میں ان کی معرکۃ العرا کتاب الکامل ہے، جو علم مثلث پر ایک اہم کتاب ہے۔ بوزجانی نے فلکیات کے ضمن میں بھی چاند کی تبدیلیوں کا انکشاف کیا اور بطلی موس کے قمری نظریے کی اصلاح کی۔ دس جون سن 1610 عیسوی کو اٹلی کے معروف ماہر ریاضیات و طبیعیات گیلیلیو زحل ستارے کے دوسرے حلقے کو دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ اپنے کام اور ترقی میں کم طاقتور اور ابتدائی دوربین استعمال کرنے کی وجہ سے اس حلقے کی صحیح ماہیت کا تعین کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ایک اضافی چیز سمجھا کہ جو زحل کے ساتھ ایک مشترکہ مدار کے گرد گھومتی ہے لیکن بعد کے دانشوروں نے اس مدار پر زیادہ تحقیق کی اور اس کو زحل ستارے کے دوسرے حلقے کے نام سے موسوم کیا گیا۔ دس جون سن 1896 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر سید آل رضا ضلع اناؤ یو پی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن والد کے ہمراہ مختلف شہروں میں گزرا۔ ان کے والد سید محمد رضا 1928 میں اودھ چیف کورٹ کے اولین 5 ججوں میں شامل تھے۔ آل رضا نے سن 1916 میں کنگ کالج لکھنؤ سے بی اے کی ڈگری حاصل کی اور 1920 میں الہ آباد سے ایل ایل بی پاس کیا اور لکھنؤ میں وکالت شروع کر دی۔ 1929 میں آل رضا کی غزلوں کا پہلا مجموعہ نوائے رضا لکھنؤ سے شائع ہوا۔ 1939 میں انہوں نے پہلا مرثیہ کہا جس کا عنوان تھا شہادت سے پہلے۔ دوسرا مرثیہ 1942 میں جس کا عنوان تھا شہادت کے بعد۔ یہ دونوں مرثیے 1944 میں لکھنؤ سے ایک ساتھ شائع ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد سید آل رضا نے پاکستان کے شہر کراچی کو اپنا مستقل مسکن بنایا۔ 1959 میں ان کا دوسرا مجموعہ غزل معلی کراچی سے شائع ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت کم غزلیں کہیں اور تمام تر توجہ نوحے اور مرثیے کے لیے وقف کر دی، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول علیہ السلام سے ان کی والہانہ محبت اور عشق کی عکاسی ہوتی ہے۔ سید آل رضا نے نور باغ میں اپنا پہلا مرثیہ شہادت سے پہلے پڑھا اور اس طرح وہ پاکستان کے پہلے مرثیہ گو قرار پائے۔ انہوں نے کراچی میں مجالس اور عزاداری کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ سید آل رضا 1 مارچ 1978 کو وفات پا گئے۔ وہ کراچی میں واقع علی باغ قبرستان میں دفن ہیں۔ دس جون سن 1947 عیسوی کو مسلم لیگ کونسل نے تقسیم ہند کے منصوبے کو منظور کر لیا۔ اس منصوبے کا اعلان برطانوی سامراج کے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 کو کیا تھا، جس کی تائید جواہر لال نہرو سمیت بعض قائدین نے اپنی تقریروں کے ذریعے کی تھی، لیکن بانی پاکستان محمد علی جنہ نے اپنی تقریر میں واضح کیا کہ اس منصوبے کی منظوری مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں دی جائے گی۔ چنانچہ 9 اور 10 جون کو دہلی میں مسلم لیگ کونسل کا اجلاس ہوا۔ مسلم لیگ کونسل نے محمد علی جنہ کو تقسیم ہند کے منصوبے کو قبول کرنے کا اختیار دے دیا، جس کی روح سے انہوں نے منصوبے کی منظوری کا فیصلہ کر لیا۔ دس جون سن 2000 عیسوی کو شام کے صدر حافظ الاسد کا 70 سال کی عمر میں ایک طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ حافظ الاسد سن 1964 میں شام کی فضائیہ کے کمانڈر کے عہدے پر فائز ہوئے اور اس کے 3 سال کے بعد وزیر دفاع بنے۔ سن 1970 میں انہوں نے ایک کودتا کے ذریعے شام کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر باس پارٹی کے لیڈر منتخب ہوئے۔ 1 سال کے بعد وہ ریفرنڈم کے ذریعے شام کے صدر بنے اور آخری دم تک عہدۂ صدارت پر باقی رہے۔ سن 1967 میں عربوں اور صہیونی حکومت کے درمیان ہونے والی جنگ کے دوران حافظ الاسد شام کے وزیر دفاع تھے۔ اس جنگ میں صہیونی حکومت نے جولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ تاہم 5 سال کے بعد سن 1973 میں حافظ الاسد اپنی فوج کو مضبوط کر کے جولان پہاڑیوں کے ایک حصے کو واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ سن 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد صہیونی حکومت کے مقابلے میں شام کا کردار مزید ابھر کر سامنے آیا۔ حافظ الاسد نے عراق کی جانب سے ایران پر مسلط کی جانے والی جنگ کے 8 برسوں کے دوران صدام کے مقابلے میں ملت ایران کا کھل کر ساتھ دیا۔ حافظ الاسد کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد کو ملک کا صدر بنایا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروں کے پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي علي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے, جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے. اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں, بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے, مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے, جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے. میں ہر جابر, بدکار اور ظالم حکمران اور قبی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں. اے ماں, مجھے اپنے گروہ میں قرار دے, کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے. اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے, کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے, کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا. اے معبود, میرے دین میں بہتری فرما دے, کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے. اور میری آخرت کو سوار دے, کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے. اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے, اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے. اے معبود, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما, جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی, اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما. اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر, میرا ہر ایک گناہ بخش دے, اور میرا ہر رنج دور کر دے, اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے. خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے, اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے. میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے, اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضا الہی ہے. بس اے احسان کے مالک, میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما. Thank you.